से कुछ नए लोग दाखिल हुए हैं। हाँ क्या, चंद आयात तिलावत जी की हो गई थी, वो फिर दोबारा तिलावत कर लेते हैं, चिया चार ही तो हैं, फिर उसके साथ अगला रुको। सूरह अल हदीद है, इसका तकरीबन सारा हिस्से बाकी है। बीस कितनी आयत है, 29, 30, 30 आयत में से 5 हो चुकी हैं, 6 हो चुकी हैं, ठीक है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له أبواب له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم فتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يعن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. یہاں تک کر لیتے ہیں پھر بعد میں علم سے. یولج اللیل فی النہار, وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے. ویولج النہار فی اللیل, اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وہو علیم بذات الصدور, اور وہ سینے کی باتوں کا بھی ہمیشہ علم رکھتا ہے. ذات صدور, سینے والی باتیں یا سینے کی باتیں. آمنوا باللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, اور اس میں سے خرچ کرو جو اس نے تمہیں اس میں, یعنی زمین میں, زمین بریکٹ میں رکھا ہوا ہے, جو تمہیں اس زمین میں جانشین بناتے ہوئے عطا فرمایا ہے. بس تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اللہ کی راہ میں, بریکٹ میں ہے, جو ایمان لے آئے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا, ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَمَالَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور رسول تمہیں بلا رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ, جبکہ اے بنی آدم, بریکٹ میں رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ میثاق, جو پہلا میثاق لیا گیا تھا صلب سے, یہ اس کی طرف اشارہ ہے, اس لیے پھر ترجمہ اس بریکٹ کے ساتھ واضح ہو جائے گا. رسول تمہیں بلا رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ, جبکہ اے بنی آدم, تم سے وہ, یعنی اللہ, جبکہ اے بنی آدم وہ تم سے میثاق لے چکا ہے. اب یہاں یہ اشتباہ تو نہیں جاتا پیدا ہوتا کہ وہ سے مراد رسول ہو. جب بنی آدم کہہ دیا تو پھر رسول ہونا ہی چاہیے, اتنی سی بات تو سمجھ آ جانی چاہیے, کیونکہ وہ اللہ لکھنا بیچ میں اچھا نہیں لگے گا. وہ اللہ تم سے مساق دے چکا ہے, اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور رسول تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے کہ تم اپنے رب کی طرف ایمان لے آؤ, جبکہ اے بنی آدم وہ تم سے مساق لے چکا ہے. بہتر ہوتا اگر تم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے, इन कुंतुम मोमिनीन का तर्जमा बेहतर होता अगर ब्रैकेट में रखकर किया गया है, वरना पिछले फ्लो के साथ वो चल नहीं सकता था। वक़द अख़ज़ मीथाक़कुम, और तुमसे मिसाक ले चुका है। अगर इसका सिर्फ इतना बगैर ब्रैकेट तर्जमा करें तो ये होगा, अगर तुम ईमान लेने वाले ले आने वाले होते तो मिसाक ले चुका है, अगर तुम ईमान लाने वाले होते, ये दुरुस्त नहीं है ना, ना ये मंशा है। बस बेहतर होता अगर ब्रैकेट में रख लिया जाए तो फिर बात खूब वाज़ेह हो जाती है। बेहतर होता अगर तुम ईमान लाने वालों में से हो जाते। हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अला अब्दिही आयातिन बय्यिनातिन लियुख्रिजकुम मिनज़ुलुमातिन नूर, वही है जो अपने बंदे पर रोशन आयात उतारता है, आयातिन बय्यिनातिन। यहाँ बय्यिनात का माना खुली खुली भी हो सकता है, रोशन भी हो सकता है, लेकिन चूंकि मज़मून अंधेरों से नूर की तरफ ले जाने वाला है इसलिए रोशन का तर्जमा ज़्यादा मुनासिब मालूम होता है। वही है जो अपने बंदे पर रोशन आयात उतारता है ताकि वो तुम्हें अंधेरों से नूर की तरफ निकाल ले जाए, नूर की तरफ निकाल दे नहीं बल्कि ले जाते साथ, ताकि वो तुम्हें अंधेरों से नूर की तरफ निकाल ले जाए। और यकीनन अल्लाह तुम पर बहुत मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। मैंने कहा इससे पहले कुछ पहले तर्जमे में भी कुछ दुरुस्ती होने वाली थी ना। हाँ मैंने बाद मशवरे थे वो मुझे याद आ गया, वो हमने जिक्र नहीं किए अभी इसको यहाँ छोड़ कर। और एक केले के मुतालिक भी एक मज़मून आया हुआ है, वो भी काफ़ी मालूमात में इजाफा करने वाला है। और एक अल्लाह ताला के फजल के साथ उसके नतीजे में कुरान करीम का इजाज़ ज़ाहिर हो रहा है, इसलिए वो ज़रूरी है पढ़ के सुनाना। हम केले के ज़िक्र में इस बात में तो उलझे रहे कि केले में कौन कौन सी सिफात हैं जो बीमारियों को शफा देने वाली या इससे मिलती जुलती, जिनकी बिना पर इसका ज़िक्र है। मगर एक ऐसी चीज़ का इल्म अब हुआ है मियां मसरूर के ख़त से, जिसकी तरफ पहले ध्यान ही नहीं गया था। ये ख्याल इस ख्याल में था कि अरब के सहरा में तो केला नहीं उगता होगा, मगर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लस्तीन की तरफ कई सफ़र कर चुके थे और वहाँ केला उगता है और देखा होगा केला। तो अब जो मज़मून मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊँगा उस पर आप देखें ज़रा कितनी अजीब बात निकलती है। और वो जो दो तब्दीलियों वाले हैं वो पहले वो कर लें। हाँ करें। वहुवा अला कुल्ले शैन कदीर में किसको है?
हदीली साहब ने पॉइंट उठाया था कि चीज़ करने का मुहावरा बन रहा था वहाँ पे।
हाँ
वो चीज़ करना मुनासिब नहीं है इसलिए।
क्या हमने क्या लिखा हुआ है? हैं देखें
और वो हर उस पहले जो था वो ये था और वो हर उस चीज़ पर जो वो करना चाहे दायमी कुदरत रखता है।
इस पे हदीरी साहब को एक हल्का सा एतराज़ है, मगर अगरचे मैंने थोड़ा सा बदल लिया तर्जमा, मगर वो उस एतराज़ से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। वैसे वो एतराज़ क्या है?
चीज़ करना जो है ना ये मुहावरा निकल रहा है यहाँ से।
क्या
चीज़? हर वो और वो हर उस चीज़ पर जिसे वो करना चाहे या चाहता है दायमी कुदरत रखता है। कहते हैं कि ये चीज़ करना का मुहावरा बन रहा है।
कोई चीज करना चाहे ठीक है, गलत तो नहीं है।
चीज की काम की
हम कहते हैं कोई चीज करना चाहे, तो इसका यही तो कह रहा हूँ, मुझे इस पे कोई इतराज नहीं नजर आ रहा, लेकिन एहतियात और हो गई है। अब क्या है?
अब है जी, और वो हर चीज पर जो वो चाहता है दायमी कुदरत रखता है।
इसमें करने का लफ्ज उड़ गया, छोटा भी हो गया, बेहतर हो गया जी, शुक्रिया। हाँ, अगला
था इमाम साहब ने पॉइंट उठाया था कि सिफी सितत अय्याम में उनका तर्जुमा 6 दिनों में पैदा किया, ये है हुजूर उमूमन जमाने या
6 जमानों में मैंने कह दिया?
आप 6 जमानों में कह दिया।
वैसे तो दिन के मुतल्लिक इतनी बार वजाहत हो चुकी है और कुरान के तर्जुमे जगह जगह कि अगर दिन भी रख लिया जाए तो कोई इश्तबा नहीं अब पैदा होना चाहिए, क्योंकि आखिरी सूरतों में है और इससे पहले बारहा दिनों के मुतल्लिक वजाहत गुजर चुकी है, मगर बाहर इमाम साहब का वार खाली नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैंने इसे जमाना कर दिया। ठीक है जी, ठीक है। जमानों में ठीक है, अदवार तशरीह और हो जाएगा, दिन को अदवार दिन की जमा 7 दिनों में 7 अदवार में पैदा किया, क्यों जी? अच्छा लग रहा है, मगर कहते हैं तो यही कर लेते, फिर इमाम साहब की बात छोड़नी पड़ती। क्यों जनाब, फैसला करें इस पे। सात अदवार आम उर्दू पढ़ने वाले के लिए शायद समझना इतना आसान ना हो, हैं? वक्फों में, वक्तों में तो जमाने क्यों ना रखने, ज्यादा वसी है वक्त से। आज मैंने इमाम साहब पे नहीं बार पढ़ने देना कोई। चलो जी, ये जमानों, यानी जब सब जानते हैं कि जमानों गलत नहीं है, फिर मजीद इम्प्रूवमेंट की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अच्छा ये तो था तजर्बे से ताल्लुक, अब वो केले के फल के मुतालिक मज़मून सुने। केला हिंदुस्तान की मेजर फ्रूट क्रॉप्स में से है। केले का आगाज दुनिया से रूशनास हुआ है हिंदुस्तान ही से हुआ है। इंडिया में इसकी फसल इतनी ही पुरानी है जितनी हिंदू तहजीब। तमाम तारीखी शवाहद बताते हैं कि हिंदू तहजीब का जिसका पता नहीं चलता कब से शुरू हुई, केला भी उनके साथ साथ मिलता है। ये उमरा और गुरबा की पसंदीदा गिज़ा है। तारीखी शवाहद बताते हैं कि अरबों ने केले को गालबन 7वीं सदी में इंडिया से फ़लस्तीन और मिस्र में ले जाकर उगाया। अब 7वीं सदी में तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल भी पा चुके थे और आपकी ज़िंदगी में आपसे केले की रूशनासाई हुई नहीं थी, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था, समझे? जब कुरान करीम नाजिल हो रहा था, ये आयात नाजिल हुई हैं, तो केले का नाम तो अरब जानते होंगे, वरना ये लफ्ज़ केले का जहाँ जिक्र न चलता, लेकिन वो कहाँ कहीं और उगता है उसका मुसाफिर आके किस्सा तो बयान शायद कर देते हों, मगर केला देखा नहीं हुआ था। और अपने ज़िंदगी के तजर्बे में कभी भी केले का सामना नहीं हुआ, क्योंकि फ़लस्तीन में उगाया ही बाद में गया है, रसूल सल्लम के विसाल के बाद उगाया गया है। ठीक है, ये पहलू जो है ये एक निशान के तौर पर है, मगर کیلے کا تذکرہ عربوں میں کیسے چلا، یہ سوال ہے پیدا ہوتا ہے صرف جب قرآن کریم میں لفظ کیلا کہا ہے، اس کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ یہ خوبیاں ہیں اس میں، جو بھی شکل ہے اس کی، عرب اس ذکر کو جانتے تھے کہ نہیں، سوال یہ ہے. کیوں جی؟ صرف یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ہندوستان سے چونکہ مسافروں کا آنا جانا تھا بہت قدیم سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے پہلے سے یہ سلسلہ جاری ہے، وہ ذکر کرتے ہوں، اور کیا وہ اٹھا بھی لاتے تھے پھل؟ وہ اس زمانے میں جو پیدل چلتے تھے یا گھوڑوں پر یا قافلوں میں جاتے تھے، ممکن نہیں تھا ہندوستان سے کیلا اپنے قافلے کے سامان میں شامل کرتے، کیونکہ اب ہوائی جہازوں کے دور میں تو ممکن ہے کہ وسطی امریکہ سے کیلا اٹھا لیں، مگر چند دن کے اندر کیلا گل سڑ کے ختم ہو جاتا ہے. اس لیے یہ بات قطعی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے کیلا دیکھا نہیں ہوا تھا، اور اس کا ذکر سنا ہوا تھا بس. اس لیے اس سنے ہوئے ذکر پر اس وضاحت سے اس کو بیان کرنا ہے جیسے وہ سامنے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نہ کیلا کھانے کا اتفاق ہوا ہو، نہ کیلے کے اگانے وغیرہ اس کی طرز پر سے آشنائی ہو. یہ میں سمجھتا ہوں یہ قرآن کریم کا ایک نشان ہے کہ دشمن جو یہ کہتا تھا ابھی بھی کہتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف انہی پھلوں سے جنت بھر دی ہے، جو پھل عربوں میں مستعمل تھے اور پسندیدہ تھے. یہ ہے نشان والی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں. کیلا تو عربوں میں مستعمل نہیں تھا، ان کے پسندیدہ ہونے کا کوئی سوال نہیں، اور صحرا میں ویسے بھی نہیں اگ سکتا تھا. تو جنت میں کیلوں کو اتنی اہمیت دینا، یہ ظاہر ہو کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم اور خواہش کے مطابق جنت کے پھلوں کا ذکر نہیں کرتے. ان پھلوں کا ذکر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی علم اور ذاتی پسند سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں. تو مستشرقین جو یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنا ہوا تھا، جو دیکھا ہوا تھا وہی، اور جو پسندیدہ تھا اسی سے جنت بھرتے ہیں، اور ہمارے پھلوں کا ذکر نہیں جو دنیا میں اور پھل ہیں. اس کا جواب تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے ہر قسم کے پھل کا لفظ لکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ اور بھی پھل بکثرت ہیں، اور یہ بھی ذکر فرمایا کہ جو وہ چاہیں. اس لیے جو انگریز مومن فوت ہوں گے ان کو تسلی ہونی چاہیے کہ ان کے لیے اسٹرابریز اور چیریز کا انتظام ہوگا، کیونکہ قرآن کریم نے کسی پہلو کو خالی نہیں چھوڑا. اور جو کیلا کھانے والے ہیں ان کے لیے کیلے کا انتظام ہوگا، مگر جسمانی نہیں. یہ بتا کر پھر میں خوشخبری واپس لے رہا ہوں اس لحاظ سے کہ سب یہ روحانی مناظر ہیں، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں. اچھا پورا مضمون سن لیں. تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ عربوں نے کیلے کو غالباً 7ویں صدی میں انڈیا سے فلسطین اور مصر میں جا کر لے جا کر اگایا ہے. یہ وہاں کی جلد ہی مرغوب غذا بن گیا، پھر یہ افریقہ کے مشرقی ساحل پر پھیل گیا، اور جلد ہی یہ افریقہ میں رواج پا گیا. مرکزی امریکہ میں 1516 کے لگ بھگ کاشت کیا گیا ہے، یعنی کافی آہستگی کے ساتھ پھیلا ہے، اور بڑے اور ہمارے قریب کے زمانے میں بعض ملکوں میں جہاں کیلے کے اوپر گانے گائے جاتے اور بہت شہرت دی جاتی ہے، ابھی حال ہی میں انٹروڈیوس ہوا ہے. 1516 مطلب 16ویں صدی کے آغاز میں ہندوستان میں اس کی بے شمار اقسام ہیں. لطف کی بات یہ ہے کہ اس پودے کے پھل کے علاوہ تنا، پتے اور چھلکا سب کام میں لائے جاتے ہیں. یہ ایک مزید معلومات ہمیں مل گئی ہیں جو کیلے کو کی اہمیت کو اور واضح کر رہے ہیں. پتوں سے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں، ہیٹ بھی بنتے ہیں، اس کا چھلکا کاغذ بنانے کے کام آتا ہے، اور چھلکے کی راکھ سانپ کے زہر کا تریاق بھی ہے. یہ تھا خلاصہ مسرور کے خط کا. ان کا شکریہ. اب گیارہویں آیت ہے، وَإِن اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً اللہ تم پر بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے. یہ جو اب تک آیات گزر چکی ہیں ان کے متعلق تو کوئی قابل توجہ ایسی بات نہیں جس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہو. کیوں جی ہے؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے. اب جس کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس کے متعلق یہ جو فرمایا گیا کہ میراث اس کی ہے، یہ پہلی بات کا سے تضاد تو نہیں رکھتا یہ مسئلہ؟ یہ بتائیں پہلے. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے. کنور صاحب ہیں؟ اور
وہ تمہارا ٹیسٹ لے رہا ہے، یہ مطلب اس کے پاس تو سب کچھ ہے.
اصل میں یہ ہے کہ انسان خرچ نہیں کرتا تو اپنے پچھلوں کے لیے چھوڑتا ہے، ساتھ تو نہیں لے کے جاتا، اور جو وہ چھوڑے گا وہ اللہ ہی کی میراث ہو جائے گی، اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں جانے والا ہے. تو اب اگر خرچ کرو گے تو ثواب بھی ملے گا، اور خرچ نہیں کرو گے تو اللہ ہی نے مالک بننا ہے اس کا، تو اس سے تم روک نہیں سکتے اس کو. اپنے اموال اور اپنی دولتوں کو تم اللہ سے روک نہیں سکتے، یہ سب میراث اسی کی ہے، اور جن کو تم اپنی میراث دیتے ہو ان کی نہیں رہے گی. یہ ہے اصل مفہوم. اور میراث جو ہے وہ زمین و آسمان کی، آسمانوں اور زمین سب کی ہے، صرف اس دنیا کی میراث کی بات نہیں ہو رہی. ہر چیز ایک وقت اپنی ملکیت کھو دے گی، اور صرف اللہ ہی ہر اس چیز کا مالک ہو جائے گا جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کیونکہ ملنا تو سب خدا ہی کو ہے، مگر تمہیں ثواب تب ملے گا اگر تم فتح سے پہلے خدا کی راہ میں خرچ کر دو. من انفق فی من قبل الفتح وقاتل، جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور قتال کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ درجے میں ان سے بہت بڑھ کر ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ اور قتال کیا. اولائکا کا ترجمہ یہ لوگ یا یہی لوگ، اس سیاق و سباق میں تو یہ لوگ اردو میں زیادہ روانی سے پڑھا جاتا ہے، اور یہی بھی ہو سکتا ہے اگر اولائکا کا یہی ترجمہ کرنا ضروری ہو. کیوں جی؟ اہل لغت ہیں، بہتر ہے اور اولائکا کا یہ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں یہی ہو. ٹھیک ہے جی، بس یہی رہے گا، یعنی یہ رہے گا. کیونکہ یہاں یہ ہم نے پہلے میں لکھا ہوا تھا، پھر اس کو کاٹ کے یہی جو کیا تھا مجبوراً کے خیال سے کہ شاید یہی کے سوا ممکن نہ ہو، یہ کاٹ دیں، یہ بحال کر دیں. یہ لوگ درجے میں ان سے بہت بڑھ کر ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ اور قتال کیا، اور ہر ایک سے اللہ نے بہترین وعدہ فرمایا ہے. حسنہ آسن کی تانیث ہے نا، اس لیے بہترین کا معنی اس میں طبعاً لازم داخل ہے. اب اگر بہترین وعدہ فرمایا ہے تو درجے میں بڑھ کر ہیں، ان دونوں میں کوئی تضاد تو نہیں ملتا پھر؟ جب کہتے ہیں کہ جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا، فتح سے پہلے ایمان لائے، فتح سے پہلے انہوں نے قربانیاں کی اللہ کی راہ میں، وہ درجے میں بہت بڑھ کر ہیں ان سے جو فتح کے بعد ایمان لائے. لیکن جب کل کا لفظ آیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ سب میں سے، ان میں سے جو پہلے ہوئے یا بعد میں ہوں گے، ان سب سے اللہ نے بہترین وعدہ فرمایا ہے. یہ تضاد اس لیے نہیں ہے کہ ہر ایک سے اس کے حال کے مطابق وعدہ فرمایا گیا ہے، اور ہر ایک کا حال الگ الگ ہونے کے نتیجے میں اس کا بہترین اس کے تعلق میں الگ الگ مضمون رکھتا ہے. بس یہ پہلو ہے جو خاص طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہر شخص کو اس کے حال کے مطابق بہترین وعدہ دیا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اسی لیے اس بات کا اصرار ہے کہ چونکہ جانتا ہے کہ تم لوگ کس کس حال میں ہو، کس کس استطاعت یا اہلیت کے لوگ ہو، اس لیے یہ جو مضمون ہے یہ بالکل درست فرمایا جا رہا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے بس وہ اسے اس کے لیے بڑھا دے، اور اس کے لیے ایک بڑی عزت والا اجر ہے. اجر کریم، یوم تر المومنین والمومنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. یہ عربی میں تو بالکل صاف روانی کے ساتھ سمجھ آ رہا ہے، مگر جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو اچھے اچھے ترجمہ کرنے والے بھی کچھ مشکل میں پڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. جس دن تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھے گا کہ ان کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں طرف تیزی سے چل رہا ہے، یسا بین، اور آگے آگے بھاگا جا رہا ہے تو لگتا ہے کہ وہ ان کو پیچھے چھوڑ جائے گا. چل رہا ہے کو اگر تیزی سے چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مومن بھی تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں، کیونکہ دائیں طرف اور سامنے چل رہا ہے. تمہیں وہ دن مبارک ہو، آج کا دن تمہیں مبارک ہو، یہ ترجمہ اکثر نظر آتا ہے آپ کو. دوسرا ہے بشراکم الیوم. اگر اس کو جنات سے الگ پڑھیں اور جنات والا مضمون اس سے علاوہ بیان ہوتا ہوا سمجھا جائے تو پھر یہی ترجمہ بہتر ہے, تم پر وہ دن, تمہیں وہ دن مبارک ہو. اور پھر بریکٹ میں یہ ڈالنا پڑے گا, اس دن تمہارے لیے ایسی جنتیں ہوں گی جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں, وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے, یہی ہے وہ بہت بڑی کامیابی. سمجھیں, یہ ترجمہ اختیار کرنے میں کیا مشکل اوائڈ کی گئی ہے. جوڑنے سے جو ترجمہ بنتا تھا, آج کے دن مبارک ہوں ایسی جنتیں, آج کے دن بشارت ملے تمہیں ایسی جنتوں کی, کیونکہ وہ مگر جنتوں کی بشارت تو پہلے دی جا چکی ہے. سمجھیں, یہی ہے نا دقت جو ترجمہ کرنے والوں کو درپیش رہی ہے, اور وہ بعض دفعہ بریکٹیں بڑھا کر یا الیوم آج کا دن ترجمہ کرتے ہیں تو پھر اگلی بات کے ساتھ اس کو جوڑنا مشکل بن جاتا ہے. بشراکم الیوم, تمہاری خوشخبریاں آج کے دن جنتیں ہوں گی, یہ ترجمہ بنے گا نا پھر. حالانکہ اس دن ان کی جنتیں ان کی خوشخبریاں نہیں ہوں گی بلکہ ان کے لیے مبارک ہوں گی. جنتیں خوشخبریاں پوری ہونے کا نشان ہوں گی. کیوں جی, غور کر رہے ہیں اس پہ؟ تو اس پہلو سے پھر یہ ترجمہ آپ دیکھیں کہ یہ درست ہے یا تبدیلی کا محتاج ہے. تمہیں وہ دن مبارک, اس دن تمہارے لیے بریکٹ میں ایسی جنتیں ہوں گی, اس لیے مبارک ہے کہ اس دن تمہارے لیے ایسی جنتیں ہوں گی جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے, یہی وہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. آمنوا وقفہ کریں گے تو انظرونا نقتبس من نورکم. جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان سے جو ایمان لے آئے کہیں گے, ایمان لے آئے یا ایمان لائے تھے, لائے تھے والا زیادہ اس کے مطابق ہے, اس کو کر لیں. جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان سے جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ ہم پر بھی نظر ڈالو, ہم بھی تمہارے نور سے کچھ فیض پا لیں. نقتبس من نورکم میں نقتبس کا ترجمہ فیض پانا ہے, میرے نزدیک یہ بالکل درست ہے, ہے نا, لغت کے اعتبار سے بھی. نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم, کہا جائے گا اپنے پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ. فالتمسوا نورا, پس نور تلاش کرو. اب ایک لفظ اس میں مضمر نظر آ رہا ہے, نورن, ایک نور. لیکن جب ایک نور آپ کہیں گے تو بات بنتی نہیں. اگر کوئی نور کر دیا جائے تو کوئی اچھی بات جو تم کر سکتے تھے, کیونکہ ہر ایک کا نور الگ الگ بھی ہو سکتا ہے, الگ نیکیوں سے تعلق رکھنے والا, اگر کوئی نور کر دیں تو کیا خیال ہے یہ عبارت کے تسلسل میں اور مضمون کے لحاظ سے ٹھیک بیٹھے گا؟ یوں میں پڑھتا ہوں اس کو دوبارہ، کہا جائے گا کہ واپس لوٹو، پس کوئی نور تلاش کرو، خود ہی کوئی نور تلاش کرو، کیونکہ مومن جو نور لے کے آئے ہیں وہ دنیا میں نیکیوں کے نتیجے میں ان کو ملا تھا، اور ہر ایک نے کسی نیکی میں کمال حاصل کیا تو ہر ایک کا نور اسی حد تک مختلف ہو گیا، تو تم کوئی نور تو لے کے آؤ، دیکھو جا کے دنیا میں، ذہنی طور پر زمین کی طرف لوٹنا مراد ہے، یہ نہیں کہ عمل ان کو چھٹی دی جائے گی واپس جاؤ، کیونکہ ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہوگی، بیکار، اس لیے اس کا احتمال ان کو دکھا دیا گیا ہے کہ تم جاؤ گے بھی تو بیکار لوٹو گے، کوئی نور بھی تمہیں نہیں ملے گا، تمہارے اعمال میں کوئی ایسی خاص خوبی نہیں تھی جس سے اللہ کا نور عطا ہوتا. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب، تب ان کے درمیان ایک ایسی دیوار حائل کر دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، اس کا باطن ایسا ہے کہ اس میں رحمت ہوگی، اور اس کا ظاہر ایسا ہے کہ اس کے سامنے عذاب ہوگا. یہ مفہوم سمجھ گئے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، یہ بڑا دلکش مضمون ہے اور بہت ہی واقعاتی بات ہے. وہ لوگ جو جنت کے دروازے میں داخل ہوتے ہیں ان کو آگ سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہی لوگ جن کے متعلق فرمایا ہے وہ آگ وہ بھی چکھیں گے، حالانکہ یہ بھی فرمایا کہ آگ ان کو دور سے بھی سنائی نہیں دے گی، اس دنیا کی آگ میں سے گزرتے ہیں تو پھر وہ دروازہ ان کے لیے کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ جنت میں داخل ہوں. تو باطن میں تو جنت ہے اور ظاہر میں آگ ہے، اس کے سامنے ایک آگ کا تنور ہوگا، ایک عذاب ہوگا آگ والا، جب تک وہ اس میں سے نہیں گزریں گے وہ جنت کے مستحق نہیں قرار پائیں گے. ٹھیک ہے، یہ اب مضمون سمجھ آ گئی نا؟ اب دیکھیں اس ترتیب، اس کو سمجھنے کے بعد جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو یوں ہوگا، تب ان کے درمیان ایک ایسی دیوار حائل کر دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا، اس کا باطن ایسا ہے کہ اس میں رحمت ہوگی، اور اس کا ظاہر ایسا ہے کہ اس کے سامنے قبل ہی اس کے سامنے عذاب ہوگا. یُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، وہ انہیں بلند آواز سے پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. جو نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ کا دعویٰ کیا تھا یہ انہی کی طرف اشارہ ہے. وہ انہیں بلند آواز سے پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا اور انتظار کرتے رہے اور شک میں مبتلا ہو گئے اور تمہاری آرزوؤں نے فریب دیا یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، جبکہ شیطان نے اللہ کے بارے میں تمہیں سخت دھوکے میں مبتلا رکھا. یہ اتنی لمبی عبارت جو اردو کی ہے، یہ عربی عبارت کے اندر جو مضمون ہیں بیان یہی ہیں، بریکٹ صرف میں نے تمہاری کے اوپر ڈالی ہوئی ہے، باقی سب اس میں عربی زبان کے اندر یہ خاصیت ہے کہ تھوڑے لفظوں میں زیادہ بیان کر دیتی ہے، اور خاص طور پر قرآن کریم. یُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، وہ انہیں بلند آواز سے پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. قَالُوا بَلَى، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، ولكنكم فتنتم انفسكم انفسكم لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا. فتنتم انفسکم تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا. خود کو بھی اڑایا جا سکتا ہے, اگر اڑا دیں تو حرج بھی کوئی نہیں, لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا. وتربصتم اور شک میں مبتلا رہے. ورتبتم, اب دو لفظ ہیں, پہلے تربص اگر تو انتظار ہوگا, اسی لیے متعجب ہوا تھا. وتربصتم اور انتظار کرتے رہے. ورتبتم لیکن اس انتظار کے باوجود شک میں مبتلا رہے. ایسا انتظار نہیں تھا کہ جسے انسان امید کی نظروں سے دیکھ رہا ہو. اس شک میں مبتلا رہتے ہوئے انتظار کرتے رہے کہ شاید کوئی ہو جائے, کچھ ہو جائے تو ہو جائے, مگر لگتا نہیں کہ کچھ ہوگا. اور تمہیں آرزوؤں نے فریب دیا. یہاں تمہاری کی بریکٹ رکھنے کی ضرورت ہے یا وہ بھی کاٹ دی جائے؟ کاٹ دی جائے, کاٹ دو اس کو بھی, چلو جی. اور تمہیں آرزوؤں نے فریب دیا یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا. حتیٰ جا امر اللہ وغرکم باللہ الغرور, اور تمہیں جب کہ واہ, میں نے واہ کو حالیہ, اگر میں حالیہ لوں تو پھر یہ بنے گا, جب کہ شیطان نے اللہ کے بارے میں تمہیں سخت دھوکے میں مبتلا رکھا. ٹھیک ہے, غرور اور غرور یہ قرآن کریم میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, تو یہ سمجھ لیں اچھی طرح کہ جب غین پہ پیش ہو تو اس سے مراد غرور ہے, اور جب زبر ہو تو اس سے مراد غرور دینے والا, غرور پیدا کرنے والا یعنی شیطان. غرور, فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا. فالیوم, آج کے دن بھی ہو سکتا ہے اور آج بھی کہا جا سکتا ہے, میرے خیال میں تو بس آج کافی ہے. بس آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا, نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. کچھ ہوگا ان کے پاس کہ ان سے لیا جائے گا یا انکار کر دیا جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. تو مراد یہ نہیں ہے کہ وہ فدیہ پیش کریں گے اور نہیں لیا جائے گا, مراد یہ ہے اگر پیش کرتے بھی تو نہ لیا جاتا. بس کرتے بھی تو نہ لیا جاتا کا مفہوم اس میں شامل ہے, اور بعض دوسری آیات میں یہ مضمون واضح بھی کر دیا گیا ہے کہ اگر ان کے پاس زمین و آسمان سب کچھ ہوتا بھی تب بھی وہ فدیہ نہ لیا جاتا. ہوتا تو وہ خواہش کرتے کہ وہ دے دیں. تو یہاں یہ احتمال یا امکان کا ذکر ہے. لا یؤخذ منکم فدیۃ, تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. ولا من الذین کفروا, اور نہ ان سے, ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. اب فدیہ بعض دفعہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان خود ادا کرے, بعض عزیز و اقارب اور دوست والے بھی فدیہ دے دیا کرتے ہیں انہی کی طرف سے. تو یہ دوسرا مضمون اس میں یہ بھی داخل ہے, یعنی جو کچھ رہ گیا دنیا میں وہ تو رہ گیا, آخرت میں جو نیک لوگ ہیں ان کے اقربا, ان کے پاس تو دنیا و مافیہ سے بھی زیادہ ہوگا, وہ ان کی طرف سے قبول نہیں کیا جا سکے دیا جائے گا, اس وقت ان پر یہ خرچ کرنے کا وقت نہیں رہے گا. اور جو سب کچھ ان کے پاس ہے تو پھر وہ اللہ ہی نے دیا ہوا ہے, تو اللہ کو ضرورت بھی کیا ہے اس فدیے کی؟ یہ سارے امکانات اس مضمون کے مضمرات میں سے ہیں. ماواکم النار, تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. ہے مولاکم، یہ ہے تمہاری دوست اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. مولا کا ترجمہ حضرت میر صاحب نے رفیق کیا ہوا ہے اور حضرت مسلم مؤود نے دائمی تعلق والی چیز. اور میں نے سیدھا سادہ جو عربی مولا کا ترجمہ دوست ہے وہی رکھا ہے. تمہارا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، یہی تمہاری دوست ہے. اگر کچھ تمہارے لیے کرنا ہے تو یہ آگ ہی کر سکتی ہے، مگر آگ کی دوستی تو اچھی نہیں ہوا کرتی. وہ بیس المصیر اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے اور اس کے اس حق کے روپ سے جو اترا ہے ان کے دل پھٹ کر گر جائیں. یہ جو تخشع کا لفظ ہے اس میں ساری لغات ہم نے دیکھی ہیں اور اہل زبان اس بات کی واضح تائید کر رہے ہیں کہ تخشع سے مراد پھٹ کر گر جانا بھی ہے. اور پتھر خود روپ الہی سے پھٹ جاتے ہیں اور گر پڑتے ہیں، یہ قرآن کریم میں دوسری جگہ کئی آیات میں وضاحت کی گئی جا چکی ہے. اور اس کے متعلق جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے اولیاء کے واقعات میں وہ بھی اسی قسم کا ہے کہ یہ آیت جب تلاوت ہو رہی تھی تو کوئی شخص گزر رہا تھا عارف باللہ، وہ وہیں زمین پہ لوٹنے لگا اور وہیں مر گیا. تخشع کا یہ مضمون واقعتاً اس کی ذات میں پورا ہوا، اندر سے وہ ٹوٹ پھوٹ گیا اس آیت کے بعد، یعنی اس کے روپ سے. تو اس وجہ سے میں نے یہاں پھٹ کر گر جانے کا ترجمہ کیا ہوا ہے جو عین لغت کے مطابق ہے. اور اہل اللہ میں بعض ایسے ہیں جن پر خاص روپ طاری ہو جائے تو پھر وہ زندہ نہیں رہ سکتے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ بنے جو پہلے کتاب دیے گئے تھے، بس ان پر زمانہ طول پکڑ گیا. یہ اردو کا محاورہ طول پکڑ گیا اور عربی کا تالا لہم الامد بالکل ایک ہی بات ہے، لفظی بھی ہے اور با محاورہ بھی. بس ان پر زمانہ طول پکڑ گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور بہت سے ان میں سے بد عہد تھے. یہ پہلے جو پھٹ کر گرنے کا ذکر ہے یہ اسی مضمون کے تعلق میں بات ہو رہی ہے، ان جیسے نہ ہو جانا کہ جن پر زمانہ لمبا ہو گیا تو پھر ان کے دل کل ہجارہ ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت. یہ مضمون اس میں مضمر ہے. تو اگر تم پر بھی یہ زمانہ لمبا ہو گیا اور تم قرآن کریم کی باتوں کو فارملی لینے لگے ایز گرانٹیڈ، گویا کہ عام باتیں ہیں، تو پھر تمہارے دل بھی رفتہ رفتہ ذکر الہی سے سخت ہو جائیں گے اور پھر ان کے اوپر وہ خشیت کا وقت آ نہیں سکتا کہ وہ خدا کے حضور گر پڑیں. تو ان کے دل سخت ہو گئے اور بہت سے ان میں سے بد عہد تھے، کثیر تعداد میں ان میں بد عہد لوگ تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لوگوں میں سے سب کو بد عہد نہیں قرار دیا جا رہا، ان میں استثناء موجود تھے. اور آج بھی قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے علم میں ہوں یا نہ ہوں کئی یہود ایسے بھی ہیں جو مستثنا ہیں، ان کو پوری طرح قرآن کا علم نہیں ہے مگر اللہ کے ذکر سے ان کے دل واقعتاً پھٹ جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. وہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں اور ان سے کیا سلوک ہوگا. علم ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. جان لو کہ اللہ کی زمین کو اللہ جاننے, ہاں یوں ہے, جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد ضرور زندہ کرتا ہے. ہم آیات کو تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کر چکے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو. زمین کو ضرور زندہ کرتا ہے موت کے بعد, اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ دنیا میں تم جب مر مٹ جاؤ گے تو پھر آخرت میں زندہ ہوگے. وہ زمین تبدیل ہو چکی ہوگی, اس لیے ہوگا وہ زمین کا دوبارہ زندہ کرنا. یہ تو بدل الارض و غیر الارض ہے, تو مراد یہ ہے کہ اس جیسی زمین نہیں, مگر کوئی ایسی ارض ہے جس سے تم نے اٹھایا جانا ہے, اور وہ یہاں اگر تم مر چکے ہو تو تمہارا زندہ روحانی زندہ کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ تم روحانی طور پر زندہ ہو جاؤ گے, بلکہ تم اپنی نئی شکل میں زندہ ہوگے. یہ باریک پیچیدہ مضمون ہے جسے پوری طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے. زمین کو ضرور زندہ کرتا ہے. اب ہر زمین جو خشک ہو جائے, جو کچھ نہ پیدا کر سکے, سوال یہ کیا وہ ہر زمین ضرور زندہ ہوتی ہے؟ کیوں جی, ہوتی ہے؟ کہ مٹ جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, دوبارہ زندہ نہیں کی جاتی ہیں. مگر اگر وسیع تر معنی رکھے جائیں پیش نظر, تو یہ مراد بنے گی کہ زمین اس دنیا میں بھی ایک زمین ہے, اس دنیا میں بھی ایک زمین کا بدل موجود ہے. اسے زمین ہی کہا جائے گا کیونکہ وہی ہمارا وہاں ٹھہرنے کا مقام ہے, اسی میں سے ہم جی اٹھائے جائیں گے. تو اس پہلو سے ضرور کا لفظ قطعی ہو جاتا ہے. ہر حالت میں یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کرے. وقت ہو چکا, اچھا یہ باقی جو ہے وہ اس کی تلاوت صرف رکو تک ہی ہوئی ہے نا, تو پھر دوبارہ اگلی دفعہ شروع ہو جائے گا. یہاں اور سورہ مجادلہ یہ بھی ہمیں ابھی دیکھنا ہے نا دوبارہ. ٹھیک, چلیے, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.